بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے، تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات۔ ناظرین، جنیوا میں 6 عالمی طاقتوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ماہرین کی سطح پر انجام پانے والے مذاکرات کے نتیجے میں گزشتہ 24 نومبر کو ہونے والے جنیوا معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں اتفاق رائے ہوا ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر آئندہ 20 جنوری سے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جنیوا ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے سلسلے میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ یہ مذاکرات پیر اور منگل کے روز جنیوا میں انجام پائے۔ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ماہرین کی سطح کے مذاکرات کے کئی دور انجام پائے، جن کے بعد یہ اتفاق رائے حاصل ہوا۔ ایران اور گروپ 5+1 نے 24 نومبر کو جنیوا میں ہونے والے ایٹمی معاہدے کے بعد ماہرین کی سطح کے مذاکرات کے 3 دور انجام دیے، تاکہ اس معاہدے پر عمل درآمد کی تفصیلات اور نظام الاوقات کے بارے میں کسی اتفاق رائے تک پہنچا جا سکے۔ ایران کے انگریزی زبان کے چینل پریس ٹی وی نے ان مذاکرات میں ایرانی وفد کے رکن حمید بعیدی نجات کے حوالے سے کہا ہے کہ ماہرین کی سطح کے ان مذاکرات میں حاصل ہونے والے نتائج کے مطابق جنیوا معاہدے پر عمل درآمد جنوری کے تیسرے عشرے میں شروع ہوگا۔ بعیدی نجات نے کہا کہ دونوں فریق جنیوا معاہدے پر عمل درآمد کے بارے میں ایک مفاہمت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس وقت ان کے نظریات اور تعبیریں ایک جیسی ہیں۔ مغربی سفارتی ذرائع نے اس سے قبل کہا تھا کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کی تاریخ ممکنہ طور پر 20 جنوری ہے، اور اس بارے میں یورپی یونین کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کی سطح پر ایک اجلاس منعقد ہوگا، جس کا مقصد ایران کے خلاف یورپی یونین کی پابندیاں ختم کرنے کے بارے میں پہلے مرحلے کا آغاز ہے۔ اس دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور اعلی ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بعض مسائل ابھی تک باقی ہیں کہ جن کے بارے میں اعلی سطح پر اتفاق رائے حاصل کرنا ہوگا۔ جنیوا معاہدے کا ایک اہم حصہ یورینیم کی افزودگی سمیت ایک جامع رائے حل کی حیثیت سے آخری قدم اٹھانا ہے۔ جنیوا معاہدے میں ایران کے اندر یورینیم کی افزودگی کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے، لیکن حتمی نتیجہ اس وقت برآمد ہوگا کہ جب 5+1 گروپ کے ساتھ انجام پانے والے معاہدے میں ذکر کیے گئے تمام اقدامات پر عمل درآمد ہوگا۔ اس سلسلے میں دونوں فریق جوائنٹ ایکشن پلان کے تحت ایک مقررہ عرصے کے دوران رضاکارانہ طور پر بعض اقدامات انجام دیں گے۔ ایران کے خلاف غیر قانونی پابندیوں کا خاتمہ اور غیر ملکی بینکوں میں پڑے ہوئے ایران کے سرمایہ کو آزاد کرنا ان مرحلہ وار اقدامات میں شامل ہے۔ بہرحال حتمی مقصد ایٹمی مسئلے کے ایک جامع رائے حل تک پہنچنا ہے، کہ جس میں یورینیم کی افزودگی سمیت ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو بدستور تسلیم کیا جائے گا۔ ایرانی حکام نے ماضی کے تجربات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بارہا کہا ہے کہ اسے مذاکراتی فریق کے بعض ارکان کی نیک نیتی پر شک ہے اور وہ ان پر اعتماد نہیں کرتا۔ اسی بنا پر ان مذاکرات میں ایسا منصوبہ تیار کیا گیا ہے کہ اقدامات متوازن اور مساوی طور پر کیے جائیں۔ جنیوا معاہدے کے مطابق دونوں فریق ایک ایسے اتفاق رائے تک پہنچے ہیں کہ وہ 6 ماہ سے لے کر 1 سال کے عرصے کے دوران ایک حتمی معاہدے کی جانب آگے بڑھیں گے۔ اس طرح آئندہ 6 ماہ کے دوران ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں حتمی فیصلے تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں گے۔ ان سرگرمیوں میں پہلے مرحلے میں ایٹمی بجلی گھر کے لیے ایندھن کی تیاری، تحقیقاتی ری ایکٹر، طبی آئیسوٹوپ بنانے والے ری ایکٹر کی تیاری اور دیگر انسان دوستانہ مقاصد شامل ہیں۔ ان مذاکرات کا جاری رہنا اور مرحلہ وار معاہدوں کا حصول مجموعی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ ایران مثبت رویے کے ساتھ اور اعتماد سازی کے لیے ان مذاکرات میں شامل ہوا ہے۔ اس نقطہ نظر سے جنیوا میں ماہرین کا اتفاق رائے تک پہنچنا آگے کی جانب ایک قدم ہے، لیکن حتمی معاہدے تک پہنچنے کا انحصار دونوں فریقوں کی جانب سے متوازن قدم اٹھائے جانے پر ہے، کیونکہ اتفاق رائے کے خلاف اٹھائے جانے والا کوئی بھی قدم جنیوا معاہدے کی پیش رفت میں سست روی کا باعث بن سکتا ہے۔
ناظرین، بنگلہ دیش میں کشیدگی جاری ہے۔ کشیدگی کی وجہ انتخابات کا اعلان ہے۔ انتخابات کے لیے حکومت نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن انتخابات کے لیے جو نگراں حکومت بننی چاہیے تھی وہ اپوزیشن جماعتوں کے مطابق نہیں بن سکی، لہٰذا انہوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جس کے دوران تشدد کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
بنگلہ دیش میں حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور حزب اختلاف کی جماعتیں بدستور انتخابات کے التوا اور ایک عبوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بی این پی نے 29 دسمبر سے حکومت کے خلاف تحریک شروع کر رکھی ہے، جس میں اسے حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ حکومت نے بی این پی کی سربراہ بیگم خالدہ ضیاء کو ان کے گھر پر نظر بند اور دارالحکومت ڈھاکے سمیت ملک کے کئی اہم شہروں میں فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ جمعرات کے روز پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم میں کم از کم ایک شخص کے مارے جانے کی بھی خبر ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں حکومت کے خلاف انتہائی پرتشدد مظاہرے ہوئے تھے، جس کے دوران 150 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے آئندہ ہفتے ہونے والے انتخابات کے خلاف مظاہروں اور احتجاج کو روکنے کے لیے حزب اختلاف کے 1500 سے زائد کارکنوں اور رہنماؤں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق حکومت کی جانب سے بڑی تعداد میں فوج اور دیگر سیکورٹی اہلکاروں کو تعینات کرنے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حکومت صورتحال کو قابو میں رکھنے کی کوشش تو کر رہی ہے، تاہم اسے مخالفین کے احتجاج اور اس کے نتائج کے بارے میں بھی سخت تشویش لاحق ہے۔ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد نے بیک وقت دو محاذ کھول دیے ہیں اور ایک جانب انہوں نے جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر ملا کو پھانسی اور اس جماعت کو کالعدم قرار دے کر ملک کے ایک بڑے طبقے کو اپنا مخالف بنا لیا ہے۔ جماعت اسلامی اور اس کے حامیوں کا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کی سیکولر حکومت امریکہ اور مغربی ملکوں کے ایما پر ملک میں اسلام مخالف پالیسیوں پر عمل کر رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ شیخ حسینہ واجد نے حزب اختلاف کی رہنما بیگم خالدہ ضیاء کے ساتھ بھی معاملات کو الجھا دیا ہے۔ اگرچہ بیگم خالدہ ضیاء شروع ہی سے ان کی اہم ترین حریف چلی آ رہی ہیں، لیکن ان کی جانب سے حالیہ مظاہروں کی اپیل نے حکومت کو سخت چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ انہیں اس وقت محض دو جماعتوں کا نہیں بلکہ 17 جماعتوں پر مشتمل ایک اتحاد کا سامنا ہے، جس میں ایک جانب جماعت اسلامی اور دوسری جانب بی این پی پیش پیش ہیں۔ لہٰذا اگر آئندہ انتخابات میں وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اپنی کامیابی کا اعلان کرتی ہیں تو اس کی قانونی حیثیت مشکوک ہو سکتی ہے۔ جبکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا حزب اختلاف کی جماعتیں بدستور ایک غیر جانبدار حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہی ہیں تاکہ ملک کو بحران سے بچایا جا سکے۔
ناظرین، پاکستان میں حکومت اسلام آباد طالبان سے مذاکرات کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی ضمن میں وزیر اعظم نواز شریف نے مذہبی رہنما مولانا سمیع الحق سے ملاقات کی۔ ملاحظہ فرمائیے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار آغا مسعود حسین کا تبصرہ۔
دیکھیے، سمیع الحق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اکوڑا خٹک میں جہاں ان کا مدرسہ ہے، اس میں کسی زمانے میں ملا عمر جو تھے وہ ان کے شاگرد رہے ہیں، اور بہت سے طالبان جو اس وقت پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ سمیع الحق صاحب جو ہیں اس سلسلے میں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکیں گے اور وہ طالبان کو قائل کر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ لے آئیں گے۔ لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ایسے ہی تھا تو سمیع الحق بہت پہلے اپنی خدمات حکومت کو پیش کر سکتے تھے، جب پاکستان میں روزانہ دھماکے ہو رہے تھے، اسکول تباہ ہو رہے تھے، اور یہ ہے کہ پورے خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک میں جو ہے ایک بحران پھیلا ہوا تھا۔ تو سمیع الحق صاحب خاموش تھے، حالانکہ وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو جب اس بات کا درد نہیں تھا، اور اب جب کہ حکومت نے ان کو اشارہ دیا ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں بذات خود اس سلسلے میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کا کوئی اثر ہوگا، کیونکہ طالبان کے جو ہے سخت کوئی 50 گروپ جو ہیں فاٹا میں کام کر رہے ہیں، کچھ پاکستان کی حمایت کرتے ہیں اور اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں جو غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پہ پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ کن گروپ سے بات کریں گے؟ سمیع الحق کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ 5-6 گروپ شامل ہو جائیں پاکستان سے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن باقی جو کرائم جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو غیر ملکی طاقتوں سے پیسہ لے رہے ہیں، وہ تو یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو سکیں گے، اور اس کے بعد اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور پھر ان لوگوں نے جو فاٹا کے اندر جو غیر ملکی موجود ہیں اگر انہوں نے دوبارہ ہتھیار اٹھائے اور پاکستان کے فوجیوں اور پولیس پہ اور عام شہریوں پہ حملہ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے جو جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ پھر فوج جو ہے وہ ایکشن میں آئے گی، لیکن کل تعداد جو ہے ان دہشت گردوں کی زیادہ نہیں ہے تحریک طالبان پاکستان کی، مشکل سے یہ 10,000-11,000 ہیں، اور اگر کوئی مؤثر کارروائی ہوتی ہے تو سوات کی طریقے سے ان کا بھی جو ہے قلاقمہ ہو سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس سیاسی مذاکرات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن میں اس کی پیشن گوئی آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ طالبان جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ کبھی بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آئیں گے. یہ غیر ملکی لوگ ہیں اور اس میں پاکستان کے پنجابی طالبان بھی شامل ہیں. یہ سب پیسوں سے کام کر رہے ہیں اور یہ پاکستان کی آئین کو نہیں مانتے، نظریات کو نہیں مانتے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے.
ناظرین، ملیشیا میں عوام نے موجودہ صورتحال کے خلاف مظاہرے کیے ہیں اور حکومت کے لیے نئے سال میں یہ پہلا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
گزشتہ برسوں کے مقابلے میں ملائیشیا کے عوام نے نئے سال کا جشن صرف آتش بازی کے مظاہرے سے شروع نہیں کیا. خبروں میں کہا گیا ہے کہ سیاہ لباس میں ملبوس ہزاروں افراد دارالحکومت کوالالمپور کی سڑکوں پر آئے اور انہوں نے ملک میں پیٹرول اور اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرے کیے. مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر قیمتیں کم کرو اور عوام کے حقوق کا دفاع کرو جیسے نعرے درج تھے. اسٹوڈنٹس یونٹی تحریک کے سربراہ بوخیری یوسفیان نے ان مظاہروں کو حکومت کے لیے ایک انتباہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کو امید ہے کہ حکومت اس جانب توجہ دے گی اور عوام کا معیار زندگی بڑھانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جائیں گے. دوسری جانب وزیر اعظم نجیب رزاق نے نئے سال کی مناسبت سے جاری ہونے والے پیغام میں پیٹرول اور شکر پر دی جانے والی سبسڈی ختم کیے جانے کے فیصلے کا یہ کہہ کر دفاع کیا ہے کہ اس سے ملک کی معیشت کو کئی ارب ڈالر کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے. انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حکومت یہ قرضے کو کم کرنے اور ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے بعض اقتصادی اصلاحات ضروری ہیں جن میں سرکاری اخراجات میں کمی اور سبسڈی کا خاتمہ بھی شامل ہے. اگرچہ ملائیشیا کی معیشت جنوب مشرقی ایشیا کی تیسری بڑی معیشت ہے، لیکن اس کے سرکاری قرضے اور ناخالص آمدنی کے درمیان فاصلہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. لہذا وزیراعظم نجیب رزاق نے نئے سال کا بجٹ پارلیمان میں پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ بجٹ میں بعض ایسے اقدامات کو مد نظر رکھا گیا ہے جن سے حکومت کو اپنے قرضوں میں کمی کا موقع ملے گا. انہوں نے نئے مالی سال میں اشیاء صرف اور سروسز کی فراہمی پر جنرل سیل ٹیکس بھی نافذ کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم انہوں نے کہا تھا کہ اس کا اطلاق غذائی اشیاء اور ٹرانسپورٹ پر نہیں ہوگا. حکومت کے تمام تر استدلال کے باوجود ملائیشیا کے عوام ملک کے معاشی صورتحال سے ناراض دکھائی دیتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کی مقبولیت دسمبر کے مہینے میں 52% تک پہنچ گئی ہے، جو 2009 کے مقابلے میں انتہائی کم ترین شرح ہے. بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے پیچھے حکومت مخالفین کا بھی ہاتھ ہے جو اس موقع سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر ملائیشیا کی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت مخالفین مظاہرین کی آڑ میں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیس نے قیمتوں میں اضافے کے خلاف مظاہرہ کرنے والے اتحاد کے سربراہ کو گرفتار کرنے کے علاوہ حکومت مخالفین کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا بھی اعلان کیا ہے. ماہرین کے مطابق اقتصادی دباؤ کے پیش نظر حکومت معاشی اصلاحات پر مجبور ہوئی ہے، لیکن اسے عوام اور حزب اختلاف کی جماعتوں کے دباؤ پر شاید اپنے بعض فیصلوں پر نظر ثانی پر مجبور ہونا پڑے.
اور ناظرین، اب لبنان کی تشویشناک صورتحال. لبنان میں حالیہ کچھ ہفتوں سے وقفے سے کار بم دھماکے ہو رہے ہیں جن میں عام شہریوں اور اہم رہنماؤں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دریاسنا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہوا ہے کہ ماجد الماجد نامی ایک دہشت گرد سرغنہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو عبداللہ عزام نامی گروہ کا سرغنہ قرار دیا جاتا ہے، جس نے متعدد دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. لبنان کی یہ صورتحال ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور آئندہ صورتحال کس نہج پر جا سکتی ہے، ان پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے. اسٹوڈیو ہم نے دعوت دی ہے اس کے لیے جناب سیاسی امور کے ماہر رضیع الحسن صاحب کو. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو کا آغاز ہم یہی سے کر رہے ہیں کہ لبنان کی جو آج صورتحال ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وقفے سے دھماکے ہو رہے ہیں اور لبنان چونکہ چند عشرے قبل یعنی سن 80 کے عشرے میں خانہ جنگی کا شکار رہ چکا ہے، لہٰذا یہ اندیشہ بہت سے تجزیہ نگاروں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ یہ ملک ایسا ہے کہ اگر ہوشیاری اور دانشمندی سے کام نہ لیا گیا تو حالات خراب ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت اس کے سلسلے میں ذرا آپ کو پس منظر میں بھی جانا پڑے گا. ایک تو جو لوگ اس وقت جیسا کہ ابھی آپ نے ماجد الماجد کا ذکر کیا یا اس طرح کے تکفیری افراد یا اور بھی دوسری آرگنائزیشن جو سیریا میں سرگرم تھیں, یہ وہ افراد تھے جن کو مختلف آرگنائزیشن اور مختلف ممالک, اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ممالک کون ہیں, ان کی مدد حاصل تھی. جی. اور آپ کو معلوم ہے ادھر کچھ عرصے سے جو ایکویشنز ہیں وہ کافی چینج ہوئے ہیں. مثلا یہ کہ جو بشر اسد صاحب کے سلسلے میں لوگوں کا یہ تھا کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں, تو دھیرے دھیرے لوگوں نے دیکھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے اپنے یعنی واقعاً جو آرمی تھی جس کا وہ استعمال نہیں کر رہے تھے, اب جب اس کا استعمال کیا اور کچھ دوسرے جیسے حزب اللہ وغیرہ کی سپورٹ بھی ملی, تو اس کے بعد انہیں کامیابی جو ملی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے فوراً بعد مسلسل ایک ڈیڑھ دو مہینے تک عراق میں بم بلاسٹ ہوئے اور کافی لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. جی. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو لیٹسٹ اس وقت وہ ہے کہ عراق میں بھی ایک جو عراق کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو اس وقت ایکشن لیا ہے, اور اس وقت پورے طور سے اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں جو عراق کو درہم برہم کر دینا چاہتی تھیں جو مذہبی اختلاف اور دوسرے ذرائع سے, تو وہاں اس وقت کسی حد تک حکومت عراق کا کنٹرول ہوا ہے, اور کافی ایسے لوگ جو القاعدہ سے متعلق تھے یا تکفیری گروپ کے تھے یا جو اس طریقے کے آرگنائزیشن تھے ان پہ اس حکومت عراق کی گرفت مضبوط ہوئی. اب ان کو ایک جھٹکا اور لگا, اور یہ ریئیکشن تھا جو عراق میں ہو رہا تھا وہ سیریا کی شکست کا. اب سیریا میں پھر واپس آئے یا انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کی تو اس میں وہاں کامیابی نہیں ملی, اور سیرین فوج نے جس طریقے سے ان کا صفایا کیا ہے تو اب ان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا. اور لبنان کا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہاں پر یہ کوشش رہی ہے کہ وہاں خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا جائے, کیونکہ تین مذہب ہیں یعنی عیسائی, شیعہ حضرات اور اہل سنت حضرات جو وہاں پر ہیں, اور وہاں پہ بڑا اچھا ایک سسٹم ہے جس میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کس طریقے سے بنائی جاتی ہے. پریسیڈنٹ کرسچن ہوتا ہے, جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ اہل سنت حضرات میں سے ہوتا ہے, اور جو اسپیکر ہوتا ہے وہ شیعہ ہوتا ہے. تو اب وہاں ایک متحدہ ایک حکومت ہوتی تھی جس کے بعد کامیابی کی طرف لبنان بڑھ رہا تھا. لہٰذا اب اس کو خانہ جنگی میں دوبارہ سے جو ماضی میں جو حال تھا اس پہ تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ بین مذاہب اختلافات پیدا کیے جائیں. اور یہ جو ماجد الماجد صاحب جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا, جو کوئی نئے یعنی یہ شخصیت کوئی نیا ٹیررسٹ نہیں ہے, یہ جن لوگوں نے بنایا تھا, جن لوگوں نے پیدا کیا ہے, سب کو معلوم ہی ہے کہاں کا رہنے والا ہے, کس ملک سے اس کا تعلق ہے. اور آج خدا کا شکر البتہ یہ ہے کہ اب وہی لوگ سامنے آئے ہیں جس میں سعودی عرب ہے, خود امریکہ ہے, جنہوں نے کوشش کی. ورنہ ابھی 19 اگست کو جس طریقے سے انہوں نے ایران ایمبیسی کے اوپر حملہ کیا, اور اس میں وہاں پہ آپ نے کو معلوم ہے کہ یہی ٹیررز گروپ تھا ان کا جو عبداللہ عزام بریگیڈ جو ہے, اس کی ایکٹیویٹیز وہاں اس قدر مطلب بڑھ چکی تھیں, اور انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہ حملہ کیا اور تقریباً 25 افراد شہید ہوئے اور تقریباً 150 افراد زخمی ہوئے, اس میں ایران کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا. ظاہر ہے کہ اس میں ان کے کچھ کانسلیٹس وغیرہ مارے بھی گئے. تو یہ اس کی یہ جو اس وقت ہوا ہے اس میں, اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اور حملہ بھی ایک ہفتہ پہلے ہوا, پھر لاسٹ ویک ابھی گزشتہ شب میں ایک ٹیررسٹ حملہ ہوا ہے جس میں حزب اللہ کے کچھ ٹھکانوں پہ انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں جو حملے سنی یعنی ایسے جگہوں پہ جہاں پہ سنی حضرات ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں, وہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حزب اللہ کا نام لا کے شیعوں کو ملوث کیا جائے. جی. اور جہاں پہ شیعہ حضرات ہیں یعنی حزب اللہ وغیرہ کے ٹھکانے, وہاں پہ سنی حضرات کا نام لا کے یہ صرف کوشش کی جا رہی تھی. لیکن ماجد الماجد کے پکڑ لے جانے سے ایک بہت بڑا راز یہ یعنی سامنے کھلا ہوا ہے، کھل کر آیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ آرگنائزیشن ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ اس طریقے کے حملے کر کے ملک کے نظام کو درہم برہم کرے اور وہاں پہ مذہبی اختلافات کو بڑھائے. خدا کا شکر ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹیررسٹ تھا کہ اگر نہ پکڑا جاتا، اور خدا کرے کہ اس کے اپنے انجام تک پہنچے، کیونکہ اس کا جو پلان تھا، جو اس کو اسائنمنٹ دیا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ مختلف ممالک میں جو ایران کے جو اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو ایمبیسیز ہیں، کونسلیٹ ہیں، ان کے اوپر حملے کے لیے اس کو کن لوگوں نے کیا تھا اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی جو یہ چاہتی تھی کہ مختلف ممالک میں ایران کو ضرر پہنچایا جائے. لیکن الحمدللہ کہ اس کو جس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ پکڑ لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ اپنے انجام تک بھی پہنچے گا.
ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سینئر تجزیہ نگار شکیل شمسی صاحب. شکیل شمسی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. لبنان اور خاص طور پہ بعض شہر اور دارالحکومت بیروت کی جو صورتحال ہے اس پر میں آپ کا تبصرہ چاہوں گا. جناب رضی الحسن صاحب نے جو بات کی اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سیریا میں دہشت گردوں اور دہشت گرد گروہوں کو ناکامی ہونے کے بعد یہ بحران ہمسائے ممالک اور قریبی ممالک تک پھیل رہا ہے، پہنچ رہا ہے.
جی ہاں، یہ بہت دنوں سے توقع تھی کہ شام کی جو صورتحال ہے وہ اسکلیٹ کرے گی لبنان میں اور لبنان تک یہ آگ پہنچے گی. یہ تو بہت پہلے سے، اور یہ کوششیں ابھی تو نہیں ہو رہی، بہت زمانے سے چل رہی ہیں کوششیں کہ اصل میں جو وہاں پر فورسز ہیں جس کا تعلق سیدھا سیدھا امریکہ اور اسرائیل سے ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ حزب اللہ کی طاقت کو توڑ سکیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ حزب اللہ کو کنارے کر سکیں، وہ وہاں پر شیعہ سنی پورے علاقے میں پھیلا دیں، شیعہ سنیوں کے بیچ میں فسادات کے نام پر وہ پورے ملک کو تباہ برباد کر، جو سیریا میں بہت کامیابی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ دیکھیں کہ سیریا کے سنیوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو باہر سے لے کر آنا پڑے آدمی، اور باہر سے سارے دہشت گرد لے کر آنا پڑے. تو یہاں پر ایک اسٹریٹجی ان کی ہے. رفیق حریری کا جب آپ کو خیال ہوگا کہ جب 2005 میں رفیق حریری کو مارا ہے اسی طریقے کے ایک بم بلاسٹ میں جس میں 1000 کلو بارود سے اڑا دیا تھا
جی.
اس وقت تھوپا گیا تھا پہلے الزام سیریا پر، اور سیریا کی فوجوں کو ہٹانے کے لیے، پھر وہاں سے شام کی فوجوں کو ہٹانے کے لیے گفتگو ہوئی، اب بعد میں حزب اللہ پر رکھ دیا گیا وہ. تو یہ ایک بہت بڑا سازشی ٹولہ ہے کہ جو اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے، اور کبھی شیعوں پر رکھ دیتا ہے اور کبھی سنیوں پر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ ایک رفٹ پیدا ہو. یہ بات ظاہر بات ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بم کس نے رکھا یا کس نے پھوڑا. اور میں تو دیکھتا ہوں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ان بم دھماکوں سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. اگر اس رفیق حریری کے مارے جانے سے حزب اللہ کو کیا فائدہ ہوا، یا شاتار کے مارے جانے سے حزب اللہ کو کیا فائدہ ہوا، اسی طریقے سے حزب اللہ کے جو بڑے بڑے افسروں کو مارا انہیں نے، اس سے سنیوں کو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ الٹیمیٹلی جو کچھ پہنچا رہا ہے وہ اسرائیل کو پہنچ رہا ہے
جی.
اور اسی کے ایجنٹ جو ہیں وہ وہاں پر لگے ہوئے ہیں جو اس طریقے کام کر رہا ہے. یہ جو ماجد الماجد پکڑا گیا ہے، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کا پیڈ ایجنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ لیکن میں مانتا ہوں کہ صرف اسرائیل ہی نہیں ہے، اس خطے کی اور بھی حکومتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ لبنان میں امن نہ رہے، لبنان سیکٹیرین ڈیوائڈ لبنان کی جاری رہے. لبنان میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے مسائل رہ چکے ہیں. 75 میں وہاں خانہ جنگی شروع ہوئی، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک کھنچتی رہی. اس کے بعد پھر فلسطینیوں کو ہٹانے کے نام پر اسرائیل نے وہاں پر دراندازی کی، اور اسرائیل نے جنوبی لبنان کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا. یہ مسئلہ رہا جن کو بعد میں حزب اللہ نے اٹھا اٹھا کے پھینکا باہر، ان کو نکالا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو وہاں پر مسئلہ ہمیشہ سے رہتا ہے. اور تینوں کچھ ایسی وہاں پر ڈیوائڈ کیا گیا ہے، فرانس کے زمانے میں جو فرانس کا قبضہ تھا اس کے زمانے میں کچھ ایسا ڈیویژن کر دیا گیا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہے. مطلب مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ 60% مسلمان ہیں لیکن 35% سنی الگ، 25% شیعہ الگ، 40% راج کریں گے جو عیسائی ہیں. اس طریقے کا وہاں پر کیا گیا. بہت پرانی تاریخ ہے جس پر اگر آپ غور کریں گے تو بہت دور تک آپ کو نظر آئے گا کہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کتنی پرانی وہاں پر روایت تھی. عیسائیوں کے 12 گروہ تھے، ان کو نہیں، ان کو ایک ہی کاؤنٹ کیا گیا، لیکن مسلمانوں کے جو دو فرقے تھے ان کو 25 اور 35 میں بانٹ دیا گیا تاکہ وہ कभी एक होकर न लड़ सके। तो ये मुसलमान, तमाम मुसलमानों को इस बारे में सोचना होगा। और आज बदनसीबी की बात यह कि जो मुसलमान ममालिक कुछ वहां खित्ते के हैं वो पूरा एक्टिव होकर कहीं पर वो दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं के ऊपर वो आप देखिए मिस्र में अख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का हाथ कैसा नजर आ रहा है, शाम में पैसा दे रहे हैं वो किस तरीके से वहां के जो दहशतगर्द हैं उनको, इराक में किस तरीके से वो आर्म्ड और एम्युनिशन सप्लाई कर रहे हैं, उसके अलावा लबनान में अभी उन्होंने $3 बिलियन देने को कहा है लबनान की फौज को
जी।
लबनान की फौज जिसका अपना सालाना बजट $1.5 बिलियन नहीं होता है उसको $3 बिलियन दिए हैं सऊदी अरब ने, $5 बिलियन दिए हैं सऊदी अरब ने मिस्र में वहां की फौजी हुकूमत को। ये सब क्या हो रहा है? ये दूसरे ममालिक में एक इनस्टेबिलिटी कायम करने के लिए, अदम इस्तेकाम की सूरत हाल लाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो अमेरिका के जो हलीफ सबसे बड़ा है वो है सऊदी अरब। और आप देखें कि इस वक्त मुसलमानों में सऊदी अरब के सिलसिले में बहुत ज्यादा उनकी मुखालफत शुरू हुई है इन्हीं सब बातों की वजह से, उसकी मुदाखलत की वजह से। यहां तक कि हमारे हिंदुस्तान में भी सलफी और अहले हदीस हजरात की तरफ से भी उनके खिलाफ बाकायदा अखबारों में इश्तहारात निकलने लगे हैं, और जिससे कि हुकूमत को वहां की सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जिस सलफियत और जिस अहले हदीस की बात वो करते थे उसके मानने वाले खुद आज ये बात मानने पर मजबूर हैं कि सऊदी अरब की जो हुकूमत है वो अमेरिका के इशारों के अलावा किसी पर पाबंद नहीं है। वो ना उसको खुदा का डर है, ना उसको रसूल का डर है, ना उसको सहाबा इकराम का डर है। उसको जो कुछ फिक्र है वो सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी है, और इसी के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। और अमेरिका की खुशनुदी इसी में है कि इसराइल मजबूत हो इस इलाके में, और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त लबनान में वो सारी बात, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि वो इसराइल को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है ये, ताकि अगर हिजबुल्ला वहां पर एक ताकत थी कि जिसने इसराइल की आंख में आंख डालकर बात की, इसराइल को मात दी, उस ताकत को तोड़ने के लिए ये बहाने बनाए जा रहे हैं और ये इस तरीके के शिया सुन्नी और ये गुफ्तगू इस तरीके करने की कोशिश की जा रही है
जी। रिजोल्यूशन साहब, हम ये देखते हैं कि बहुत अहम नुक्ता उठाया शकील शमसी साहब ने कि इसराइल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए शाम को बहरान में धकेल दिया गया और बहरान उस पर मुसल्लत कर दिया गया। शाम वो मुल्क था जो इसराइल के मुकाबिल हमेशा से खड़ा रहा है, और अब हिजबुल्ला को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्ला वो वाहिद ताकत है जिसने इसराइल को फौजी मुकाबले में शिकस्त दी है। जाहिर है इसके बाद फिर हुआ कि हमास ने शिकस्त दी, लेकिन हिजबुल्ला ने वो सिलसिला शुरू किया और शिकस्त फाश दी इसराइल को। अब हिजबुल्ला को कमज़ोर करने की ये कोशिशें की जा रही हैं। अफसोस की बात यह है कि इसमें सिर्फ अमरीका और इसराइल ही नहीं बल्कि सऊदी अरब जैसे ममालिक भी शामिल हैं। इस पे बात करते हैं। माजिद अलमाजिद जिस गुरोह का सरगना है, यानी अब्दुल्ला अज़ाम ब्रिगेड का सरगना है, इसने 2012 में जिबहतुन नुसरा के साथ, नुसरा फ्रंट के साथ कोलिशन किया जो शाम में बरसर पैकार है बशार असद से, बशार असद की हुकूमत से और शाम के अवाम से। जिबहतुन नुसरा को हिमायत मिल रही है सऊदी अरब और दीगर ममालिक से। हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब को एक तरफ तो ये माजिद अल माजिद मतलूब है और वांटेड है ये, और उसकी गिरफ्तारी पर उन्होंने खुशी के भी इजहार किया है, लेकिन हम देखते हैं कि यही ताउन कर रहा है और ताउन हासिल कर रहा है उस ग्रोह से जिसको सऊदी अरब की हिमायत हासिल है सीरिया में।
देखिए, दोहरी पॉलिसी इसी को कहते हैं, बल्कि अगर मैं थोड़ा सा दूसरा जुमला इस्तेमाल करूँ, दोगली पॉलिसी। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है कि जैसा कि शमसी साहब ने इशारा किया, इसके पीछे पूरी लॉबी काम कर रही है जिसमें इसराइल का के मफाद को किस तरीके से हासिल किया जाए। और ये जो आपने जिक्र किया कि सीरिया में इनकी एक्टिविटीज़ जिस तरीके से बढ़ी, और सीरिया एक मोहकम ताकत थी जो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ी होती थी, और गोलान हाइट और दूसरे जो सबसे पहले जिसने अपने को आज़ाद कराया वो सीरिया था, तो इसराइल को अगर किसी से खौफ था तो वो सीरिया से था। लिहाजा सबसे पहले तो ये कोशिश की गई कि सीरिया की कमर तोड़ दी जाए और बशर असद साहब को कमज़ोर कर दिया जाए। उसके लिए अब ज़रूरत थी कि कुछ सपोर्ट हासिल हो। तो यकीनन बड़ी बदनसीबी की बात है कि जिसको इस वक्त हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मुसलमानों की रहबरी करनी चाहिए थी सऊदी अरब को, और उस जिस तरीके से वहाँ पर एक हमारा मरकज़ है खाने काबा, वहाँ पर सारी दुनिया जमा होती है, वहाँ पर एक ऐसे तरीके का यानी प्रेजेंटेशन देना चाहिए था कि हम जो है मुसलमानों के सही رہنما اور لیڈر ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی جتنی بھی جد و جہد ہو سکتی تھی، یا وہ ممالک جو اسلامی حقوق کو، اسلامی معاشرے کو، اسلامی احکامات کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، ان کو کرش کرنے کے لیے سب سے بڑا کام جو ہے جس نے کیا ہے وہ سعودی عرب نے کیا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ ابھی شمسی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اب وہ افراد جو ان کے شانہ بشانہ تھے، آج وہ بھی ان کے خلاف آواز بلند کرنے لگے ہیں، اور یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جب ان کو اس بات کا احساس ہوگا۔ اور یہی نہیں ہے، خود ایک آپ کو یعنی کہنے میں مجبور ہیں کہ ان کو یہ آہٹ محسوس ہونے لگے کہ جن کے اوپر تکیہ کر کیے ہوئے ہیں شاید وہی پتے اب انہیں ہوا بھی دینے لگے ہیں، یعنی خود امریکہ بھی اب سعودی کے سلسلے میں کچھ سوچنے لگا ہے، اور وہ سوچنا کیا ہے اس کا نتیجہ شاید بہت جلدی سامنے آنے والا ہو، کیونکہ دہشت گردی کا اس وقت سب سے بڑا مرکز اگر کوئی ہے تو یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب میں دہشت گردی کو کا کارخانہ ہے۔ یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، القاعدہ سعودی عرب کی دین، تکفیری سعودی عرب کی دین، اس کے علاوہ بھی دوسرے، یا ماجد جو اس وقت دہشت گردی کا سب سے بڑا وہ ہے، یا ہندوستان یا ایران میں جو کچھ عرصے پہلے جن لوگوں کو بلوچستان سے پکڑا گیا، ان کو بھی پوری سپورٹ، پورا یعنی فائنینس فنڈنگ پوری سعودی عرب سے ہو رہی تھی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، ان کو جاگنا چاہیے کہ جو تم ٹیررزم کے خلاف ہو تو یہ کون سی پالیسی ہے، یہ کہاں کا تمہارا ڈوئل پالیسی ہے کہ ایک طرف تم زبان سے کہہ رہے ہو ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، دوسری طرف وہی ٹیررسٹ تمہارے یہاں سے ٹریننگ پا کر تمہارے پیسے سے جا کے سیریا میں، اور حکومت جو کہ الیکٹڈ حکومت ہے تم اس کو جو ہے جس طریقے سے تم اس کے نقصان پہنچا رہے ہو، اب تو سیریا رہ کیا گیا، ویران ہو گیا، اور یہ سارے اس کے ذمہ دار وہ ٹیررسٹ ہیں جن کو ویسٹرن میڈیا، ویسٹرن کنٹریز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ میں سرغنہ ہیں، جو اپنے رہبر سمجھتے ہیں اپنے کو، انہوں نے پیدا کیا اور انہوں نے وہاں بھیجا، اور ان کی مدد سے انہوں نے جس طریقے سے نقصانات اسلام کو پہنچائے ہیں یا مسلمانوں کو پہنچائے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔
جی شکیل شمسی صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ اختصار سے آپ جواب دیجئے۔ جو صورتحال اس وقت ہے، ظاہر ہے سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے اور یہ جو اقدامات اور یہ جو کارکردگی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
اس وقت جو ماجد الماجد کو پکڑا ہے، اگر آپ اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تو ماجد الماجد کو خود کافی کئی واردات میں سعودی عرب میں وہ ملوث تھا، لیکن یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو اس کا ٹیرر نیٹورک تھا اس کا رابطہ سعودی عرب کے جو انٹیلیجنس چیف ہے سلطان بن بندر، اس سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا اور جس کے بارے میں اطلاعات تھیں۔ تو وہ بظاہر تو سعودی عرب یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ وہاں کا مطلوب شخص ہے، لیکن اس کو سعودی انٹیلیجنس ایجنسی یوز کر رہی تھی حزب اللہ کے خلاف اور لبنانی عوام کے خلاف۔ تو اس وقت اس کو پکڑا جانا ایک بہت بڑی بات ہے، اور خود امریکہ میں بھی وہ مطلوب ہے، لیکن اس پر حکومت اس نے چونکہ جب قبول کیا اور ویڈیو اپنا جاری کیا کہ میں نے حملہ کیا، جب ایران کے جو وہاں پر کونسلر کو مارا اور جب کونسلیٹ پر حملہ کیا ہے، ٹوین بلاسٹ جو کیا ہے جی، تو اس نے مانا، اور اس کے بعد سے اس کی تلاش جاری تھی اور اتفاق سے وہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ لیکن اس طریقے کے دہشت گردوں کی تعداد ابھی کم نہیں ہے، وہاں پر تو ان آرگنائز بہت سے گروہ گھوم رہے ہیں جو یورپ سے بھیجے گئے ہیں، جو چیچنیا سے آگے ہیں، جو صومالیہ سے آگے ہیں، جو پاکستان سے ان آرگنائز پہنچ گئے ہیں وہاں کے اوپر اس طریقے کی حرکتیں کرنے کے۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے جو سیریا میں ہے، اور سیریا سے وہ لبنان میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر حزب اللہ کو پریشان کرے گا تو حزب اللہ شاید سیریا میں اتنی مدد نہ کر سکے وہاں پر صدر اسد کی جتنی اس وقت کر رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اس کو صرف معاملہ یہ ہے کہ اس وقت گھیرنا ہے ان کو، حزب اللہ کو، اور حزب اللہ کو گھیرنے کے لیے ہی یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو کوئی آگ دکھانے والا موجود نہ رہے اس خطے میں۔
جی رضی الحسن صاحب، وقت ہمارے پاس ایک دم ختم ہو چکا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پوچھ گچھ ہو رہی ہے ماجد الماجد سے، اس میں ایران کو بھی شامل کیا جائے۔ سعودی عرب نے بظاہر جو خبریں ہیں اس کی مخالفت کی ہے، کیا کہیں گے آپ؟
حق تو یہ ہے کہ اس وقت انٹروگیشن کے لیے जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें ईरान को शामिल किया जाए और ईरान इसको इंट्रोगेट करे कि आखिर इसके पीछे क्या हकायक हैं और इसका मकसद क्या था। बगैर ईरान के शामिल हुए वाकईत सामने नहीं आएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने दोनों तज़ज़िया निगारों के ख्यालात मुलाहिज़ा फरमाए। लेबनान वाकई तशवीशनाक सूरत हाल में है और बहुत ज़रूरत है दानिशमंदी और शऊर से काम लेने की। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।